الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, آپ کی خدمت میں اصلاحی نصاب کا دوسرا اہم رسالہ جزاء الاعمال جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف کیا ہوا ہے, اس کو شروع کرنے سے پہلے اور باقاعدہ اس کے پڑھنے سے اور سننے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک اہم بات تو میں نے گزشتہ منگل بیان کر دی کہ ہمیں اصلاحی نصاب کا مطالعہ کرنا چاہیے, جس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم اہم رسالے 10 جمع ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم اہم 10 رسالے اس میں جمع کیے گئے ہیں. ان میں سے ہر ایک نہایت ہی اہم اور ضروری ہے اور اس کا مطالعہ ہم سب کے لیے از بس ضروری ہے. اس لیے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور پھر باقاعدہ اس کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے. خود بھی مطالعہ کریں اور بہتر یہ کہ اپنے گھر والوں کو روزانہ 10-15 منٹ جمع کر کے پڑھ کر سنانا چاہیے. اور یہ میں پہلے عرض کر ہی چکا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یا تو چھوڑ دیں اس کو, کیونکہ ایسی باتیں بہت کم ہوں گی جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی. اکثر باتیں ایسی ہوں گی جو آسانی سے آپ کی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی, کیونکہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لکھنے میں اپنی زبان کو بہت ہی آسان سے آسان کرنے کی کوشش فرمائی ہے. اور اگر آپ اس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر نشان لگا لیں, کچی پینسل سے نشان لگا لیں یا کاغذ کی نشانی لگا لیں اور پھر کسی مقامی عالم سے اس کو سمجھ لیں. تھوڑی سی اس میں زبان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 100 سال پرانی ہو گئی ہے تو اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے, اور حضرت کا انداز بھی زیادہ تر علمی ہوتا ہے اور علمی انداز عوام کے لیے اگر بہت زیادہ آسان نہ ہو تو قدرے مشکل ہوتا ہے. तो इससे आप घबराएं नहीं, और ये दिल छोटा नहीं करेंगे मैं तो समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने चूंकि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से ये अजीम खिदमत ली है और उनसे ये रिसाले लिखवाए हैं, तो उसमें अल्लाह पाक ने ये भी तासीर रखी है कि कुछ दिन तो आदमी को अजनबियत से महसूस होती है, दिल नहीं लगता पढ़ने को, तबीयत नहीं चाहती क्योंकि वो बातें पूरी तरह समझ में नहीं आती, तो लेकिन ये चंद दिन की बात है बस, फिर ऐसे कैफियत हो जाएगी इंशाल्लाह छोड़ने को दिल नहीं चाहेगा। ये भी तजर्बा है जो लोग थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज पढ़ने से घबराते हैं, अगर वो ना घबराएं बल्कि जबरदस्ती पढ़ते रहें तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर उनके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हजरत के मलफूजात के अंदर भी है कि शुरू शुरू में वो जरा से आदमी को मुश्किल मालूम होते हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फिर बाद में ऐसा आदमी का जौक हो जाता है और हजरत के मिजाज और मजाक को समझने के बाद फिर आदमी उनसे ऐसा मानूस होता है कि फिर छोड़ने को तबीयत नहीं चाहती, और मुफीद दोनों सूरतों में, यानी चाहे तबीयत लगे या ना लगे, तबीयत चाहे या ना चाहे, छोड़ने को दिल चाहे या ना चाहे, मुताला हर हाल में फायदेमंद है। जब हर हाल में फायदेमंद है तो बस भाई कभी हकीम खमीरा खिलाता है तो सब खुशी खुशी खा लेते हैं, कभी कड़वी गोली भी देता है तो भाई उसे भी निकलनी पड़ती है, तो जो कड़वी और मीठी दोनों खाने के लिए तैयार हो जाता है तो सेहतयाब हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर भी यही है कि अभी तबीयत लगे न लगे, अच्छी लगे न लगे, बस दवा समझ करके बस अपने आप को मुताले का आदि बना लें, और ये भी बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप को इन दीनी किताबों के मुताले का आदि नहीं बनाएंगे हमारी इस्लाह होना मुश्किल है। आज भी इंशाल्लाह बयान के बाद या मगरिब के बाद कुछ थोड़े बहुत नुस्खे अहबाब ने जमा किए हैं आपके सामने, आपके लिए, आपके पेश करने के लिए, मगर वो थोड़े से हैं, और पिछले मंगल को तो रियायत ज्यादा हो गई थी, इस दफा रियायत तो कम होगी, लेकिन जिन्होंने पहले ले लिए वो न लें और एक से ज्यादा भी न लें। तबीयत ये चाहती है कि हाजरीन में जो लोग अपने इस्लाह के तालिब हैं वो उन तक पहुंच जाए वो किताब, और फिर वो ले करके उसका मुताला करें। अल्लाह ताला अपने फजल से अपने करम से हमें इस बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तमहीद के तौर पर एक दूसरी बात आज अर्ज करनी है, ये जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक वाज में बयान फरमाई है, और उस वाज में हजरत ने मुसलमानों की पांच किस्में बयान फरमाई, मुसलमानों की पांच किस्में बयान फरमाई हैं, एक सबसे अदना और एक सबसे आला और तीन दरमियान में जिनमें से बाज अच्छी बाज बुरी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, और इसलिए समझाना चाहता हूं कि हम हजरत के इन बयान करदा पांच किस्मों को समझने के बाद अपने बारे में फैसला करें कि हम इनमें से किस में दाखिल हैं। खुदा ना खास्ता अदना दर्जे में दाखिल है तो उससे भाई आगे बढ़े, और पांचवी किस्म जो सबसे आला है और वही मतलूब है, वही मकसूद है, उसमें कदम रखने की कोशिश करें और उसमें अपना नाम रकम करवाएं, लिखवाएं, और उसका भी तरीका है वो यही है कि ये इस्लाही निसाब को मुताला करके इसके मुताबिक अमल करें, बस इस पर जो अमल कर लेगा वो पांचवी किस्म में इंशाल्लाह ताला दाखिल हो जाएगा, और वो उसके तो कहने ही क्या, जैसे अभी आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा। तो उस बात में हजरत ने फरमाया कि गौर करने से मुसलमानों की पांच किस्में मालूम होती हैं, ایک مسلمان کی قسم تو وہ جو بالکل ایک ادنا اور انتہائی کم درجے کی قسم ہے، وہ یہ کہ بس وہ نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ایمان کا کوئی تقاضا پورا نہیں کرتے، نہ ہمارے ظاہرہ کے پابند ہیں، نہ ہمارے باطنہ کے پابند ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی نیک عمل نہیں کرتے، اور رات دن گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، ہر طرح سے دین سے دور اور دین سے بہرا اور فاسق و فاجر حالت میں زندگی گزار، فاسق و فاجر ہونے کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ تو نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہ ادنا درجے کا مسلمان ہونا تو کوئی مقصود نہیں ہے، اور یہ تو دنیا اور آخرت میں ناکام اور ذلیل ہونے کا درجہ ہے، جس سے بہر صورت ہر مسلمان کو جو اس میں شامل ہے بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ چاہے مسلمان اور صاحب ایمان کتنا ہی عمل سے کورا ہو، عمل سے دور ہو، لیکن پھر بھی وہ ایمان کی وجہ سے سارے دنیا کے تمام کافروں سے، ساری دنیا کے سارے کافروں سے، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں، کتنے ہی عقل مند ہوں، اور کتنے ہی بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہوں، اور چاہے کتنے ہی وہ دن رات فلاحی کام کرتے ہوں، اور چاہے رات دن کتنے ہی رفاہی کام کر رہے ہوں، اور کتنی ہمدردی اور خیرخواہی اور اچھے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوں، سارے مل کر کے بھی اس ایک ادنا سے ادنا سے ادنا مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دلیل قرآن شریف کی آیت ہے، بولا عبد المومن خیر و مشرکن بولو آجب، ایک بندہ ہے مومن، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے، بہتر ہے مشرک سے، چاہے تمہیں مشرک اچھا لگتا ہو کسی بھی اعتبار سے، ایسی اللہ کی ایک بندی جو مومنہ ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے تمہیں مشرکہ عورت کتنی اچھی لگتی۔ تو بعض لوگ کافروں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو یورپ کے کافر اتنے اچھے ہیں اور وہ اتنے با اخلاق ہیں اور اتنے کیا کہتے ہیں ہمدرد ہیں، اور وہ اتنا کام آتے ہیں، اور کوئی راستہ بھول جائے تو نہ صرف راستہ بتاتے ہیں بلکہ گھر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنے صفائی پسند ہیں، اور اتنے ایسے اور ویسے ڈبل پیسہ ہیں۔ تو یہ جو جن اعمال کی وجہ سے ان کی تعریف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اعمال ان کافروں کے تھوڑی ہیں، وہ تو مسلمانوں کے ہیں، وہ تو اسلام کے ہیں، انہوں نے اسلام کی یہ باتیں اختیار کر لیں تو اس وجہ سے ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو تعریف ان کی نہیں ہو رہی، دراصل اسلام کی تعلیمات کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے جو اپنے اعمال ہیں وہ تو کوئی بتلاتا نہیں، وہ بتائیں تو پتہ چلے کہ وہ کتنے پانی میں مثلا ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے، دہریت بھری ہوئی ہے، یعنی خدا کے منکر ہیں، رسول کے منکر ہیں، کتابوں کے منکر ہیں، تقدیر کے منکر ہیں، ملائکہ کے منکر ہیں، عذاب ثواب کے منکر ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، وہ جنت جہنم کے منکر ہیں، عذاب ثواب کے منکر ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور یہ وہ کفر ہے کہ جس کے سامنے ان کی ساری اچھائیاں مٹی ہیں، اور پھر وہ سور و خنزیر کھاتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتلاتے ہوئے، وہ چھپکلی کھاتے ہیں، بندر کھاتے ہیں، لنگور کھاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، وہ تمام سڑی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، انتہائی گندی گندی چیزیں ان کی خوراک ہے، ان کا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا مشروب شراب ہے جو انتہائی ناپاک، جس کا قطرہ قطرہ ناپاک، کپڑے کو لگے دیتے کپڑا ناپاک، اس کا بیچنا حرام، بے کرو تو بے باتیں. اور وہ ام الخبائث, جتنی برائیاں اور جتنی بد اخلاقیاں, جتنی بدامالیاں شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں اور کسی چیز سے نہیں, تو جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے وہ ساری کی ساری خبیث چیزیں, وہ ان کی خوراک ہے. ان کو پاکی کی تمیز نہیں ہے, طہارت ان کو آتی نہیں ہے, صحیح طریقے سے ان کو غسل نہیں کرنا نہیں آتا, استنجا کرنے کا انہیں پتہ ہی نہیں. اس پر کر کر کے وہ اپنی بدبو کو چھپاتے رہتے ہیں, منہ سے ان کے شراب کی بدبو آتی رہتی ہے, اور انتہائی وحشیت ان کے اندر اور جنگلی پن ان کے اندر پایا جاتا ہے. ان میں تمیز ہی نہیں ہے کہ ماں اور بہن میں کیا فرق, پردیا کو ان کے حیا شرم کا کوئی خانہ ہی نہیں, شرم و حیا کوئی خانہ ہی نہیں ہے ان کے, دھوکہ فریب ان کے عام ہے. دو چار آدمیوں سے اگر آپ نے دھوکہ نہیں کھایا تو نہیں کھایا. ہمارے ایک استاد کہتے تھے, بھائی وہ ڈاکو تو ہیں مگر وہ چھوٹے نہیں ہیں, تم تو دکانوں پہ ڈاکہ ڈالتے, وہ ملکوں پہ ڈاکہ ڈالتے. تم کیا کہتے ہیں, اکا دکا آدمی قتل کرتے ہو, وہ قوموں کو قتل کرتے. دیکھو دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں, برما میں کیا مسلمانوں کے ساتھ بیت رہی ہے, عراق میں کیا حال ہوا, فلسطین میں کیسی قیامت گزری. تو یہ کافروں کے یہ کام ہیں بھائی, یہ کفر کے نتیجے میں ہیں, یہ سب کفر و شرک کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں, انسانیت کے دشمن ہیں. وہ جو لوگوں کو امداد دیتے ہیں تو وہ امداد تھوڑی ہے, الفاظ امداد کے ہیں, حقیقت میں قرض ہوتا ہے. وہ پاکستان سے قرض لے لے کتنا ڈوب رہا ہے, جو مہنگائی کا بھوت سوار ہے پاکستان جو ہے اس وقت, معیشت اس کی صفر میں آئی ہوئی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. یہ سودی قرض لینے کی لعنت کی وجہ سے, وہ تو سودی قرض دیتے ہیں جس کو بھی دیتے ہیں, اسی سے مہنگائی دن رات بڑھ رہی ہے, اس سے قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوتا ہے, اسی سے کیا کہ انہیں کی طرف سے یہ تمام عیاشی اور فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے. ٹی وی کے ذریعے, وی سی آر کے ذریعے, فلموں کے ذریعے یہ سارے فوش پروگرام یا تو انڈیا کے پیداوار ہے یا پھر یورپ کے پیداوار. دیکھو یہ نمونے کے طور پر جو فلم بدی میرے ذہن میں آئے, یہ ہے کافروں کے طریقے. یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو, خالی ان کی صفائی ستھرائی کو بیان کرتے ہو اور ان کے چند اخلاقیات کو بیان کر دیتے ہو, وہ ان کے تھوڑی ان کے ہیں نہیں, انہوں نے مسلمانوں کے اختیار کر لی. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اسلام کے احکام, اسلام کے اخلاق, اسلام کے اعمال ایسے مؤثر ہیں اور ان کی تاثیر یہ بذات ہے جو من جانب اللہ ان کے اندر پیدا کی گئی ہے, لہذا مسلمان اختیار کریں گے تو وہ دنیا میں ترقی کریں گے اور آخرت میں فلاح پائیں گے, کافی اختیار کریں گے تو وہ دنیا میں ترقی پائیں گے. ہاں کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کو کوئی ترقی نہیں ملے گی, وہاں پر تو ان کے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں. لہذا یاد رکھو کہ ایک مسلمان مرد, ایک مسلمان عورت, چاہے وہ ادنا درجے کی ہو, بے شک اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل نہ کیا, پھر بھی سارے دنیا کے سارے کافروں سے وہ بہتر ہے. لیکن یہ ان کے اعتبار سے بہتر ہے, جو آگے جو میں چار قسمیں اور بیان کروں گا اس کے اعتبار سے یہ بہت ہی ادنا ہے. اور دنیا میں ایسے بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اس قسم میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے آگے بڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے, اور انہیں بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کریں اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچویں قسم میں شامل فرماتے اور داخل فرمائے. حضرت فرماتے ہیں دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے کہ وہ عمل تو کرتے ہیں, یعنی صاحب ایمان بھی ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ عمل بھی کرتے ہیں, مگر وہ عمل کرتے ہیں دکھانے کے لیے, نام کرنے کے لیے. قوم برادری خاندان میں نام کو روشن کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھائی ہم بی اے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی برادری کی خدمت کر رہے ہیں، محلے کی خدمت کر رہے ہیں، دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، پتہ چلے لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں پتہ چلے گا تو ہمارا کیا نام ہوگا، پھر ہمیں کون اچھا کہے گا؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ برادری میں ہماری واہ واہ ہو. تو وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے مسلمان ہیں، اور خاص طور سے غمی کے موقع پر، شادی بیاہ دوسری خوشی کے موقع پر ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کے اندر ان کی نیت دکھاوے ہی کی ہوتی ہے. چنانچہ اگر ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ کام مت کرو، کہیں گے نہیں کریں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی. لوگ ہمیں جینے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی سلواتیں سنائیں گے، برا بلا کہیں گے، اس لیے نہیں کریں گے تو بھئی ہم تو برادری میں بدنام ہو جائیں گے، اس لیے کرتے ہیں. یہ دکھاوا ہی، ریاکاری ہے، نام روشن کرنا ہے. مرنے کی صورت میں، غم کی صورت میں جو ناجائز رسمیں ہوتی ہیں، بیشتر اس کے اندر دکھاوا اور نام و نمود ہوتا ہے، نام و نمود اس کے اندر پایا جاتا ہے. نتیجہ اس لیے کرتے ہیں، گیارہویں اس لیے کرتے ہیں، چالیسویں اس لیے کرتے ہیں، برسینی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی تو لوگ ہم کریں گے تو ہم نے کھایا تو کھلانا ہے. صاف کہتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم نے کھایا تو کھلائیں گے، نہیں کھلائیں گے تو پھر ہمیں لوگ کھا جائیں گے، لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. تم نے ہمارے یہاں تو ریموٹ بڑی بڑی موٹی موٹی بوٹیاں اٹھائی تھی، اور تم نے تو پراٹھے کے سوا کچھ کھایا نہیں تھا، آج تم نے دال روٹی بھی نہیں کھلائی. لہٰذا وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ بھائی کھایا ہے تو کھلانا بھی ہے. تو شادی میں بھی یہ بعض لوگوں کے ذہن میں تو کھایا ہے تو کھلانا ہے، اور غمی کے موقع پر بھی بھائی تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور نہیں کریں گے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، یہ ہے اور وہ ہے. اور کتنی تنظیمیں، کتنی جماعتیں جو خدمت خلق کرتی ہیں تو تھوڑا سا کرتی ہیں، ڈھنڈورا پیٹتی ہیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے کہ کام پیچھے ہو یا نہ ہو، بس 10 آدمی کھڑا کر کے تصویر کھینچ کے میڈیا میں دے دو، اخبارات میں دے دو، بھائی فلاں نے یہ کام کیا، بھائی وہ کام کیا، نیچے لکھا ہوگا نوٹس، اور پھر واہ واہ ہو جاتی ہے، بس پیچھے کچھ بھی نہیں. تو بھائی یہ تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے ساتھ آدمی کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. عند اللہ سے کوئی حیثیت نہیں. ثواب تو کجا، ثواب تو کجا، الٹا ریاکاری کے طور پر کوئی کام کرنا، چاہے عبادت ہی کرے، چاہے ذکر ہی کرے، چاہے تلاوت ہی کرے، چاہے صدقہ خیرات ہی کرے، مگر دکھاوے کے لیے کرے تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب. وہ عذاب میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں. مشکاۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں جب الحزن، غم کی وادی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ صاحب بنا سکے آپ، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ جب الحزن کیا ہے. آپ نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے یہ، اور اس میں اتنا خوفناک، اتنا ہولناک عذاب ہے کہ خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. کتنی؟ 400 مرتبہ. صحابہ کرام تو لرز گئے، کانپ گئے سن کر کہ خدا اس میں کون جائے گا، کس کو اس وادی میں ڈالا جائے گا. فرمایا ریاکار اس کے اندر ڈالے جائیں گے، جو لوگ دنیا میں نام کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے، قوم برادری خاندان کو بتانے کے لیے، اپنی شہرت اور اپنی عزت اور اپنی بڑائی چاہنے کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے، تو ثواب تو کیا ملا، اور الٹا جہنم کا بھی ایسا طبقہ اور جہنم کا بھی ایسا مقام کہ خود جہنم بھی اس کے عذاب سے پناہ مانگے. بھائی دو دفعہ نہیں، دو چار دفعہ نہیں، 400 مرتبہ پناہ مانگتے. لہذا بھائی ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرنا، اخلاص بھی اختیاری ہے، ریاکاری بھی اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. لہذا جب بھی کوئی نیک عمل کرو اس میں پہلے نیت کر لو کہ یا اللہ بس یہ میں آپ کے رضا کے لیے کرتا ہوں، اب کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی مجھے شاباش کہے یا نہ کہے، کوئی اس کا مجھے صلہ دے یا نہ دے، میرا نام روشن ہو یا نہ ہو، بس آپ راضی ہو جائیں، بس میرا تو یہی سب سے بڑا انعام ہے. یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کے قبول ہو جائے، بس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے بس. اور اس نیت کے بعد پھر اگر دوران عمل ریاکاری کا وسوسہ آیا تو حضرت کا یہ قاعدہ یاد رکھے کہ وسوسے ریا ریا نہیں، ریاکاری کا وسوسہ ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری خود بخود نہیں چپکتی، چپکانے سے چپکتی ہے، ارادہ کرنے سے ہوتی ہے، خود بخود نہیں ہوتی. لہذا بعض اصلاح چاہنے والوں کو بیچاروں کو یہ پریشانی ہوتی رہتی ہے، جہاں انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے خیال ہے فلاں دیکھ رہا ہے، پریشانی کی ریاکاری ہو رہی ہے، ذرا سے ذرا اچھی تلاوت کری اور جناب ایک دم خیال آیا کہ اب سب لوگ مجھے شیخ القبلہ کہیں گے، اب بڑی مصیبت میں آ گیا وہ کہ اب کیا کروں کیا نہیں کروں. بھائی حضرت نے بتا دیا کہ یہ تو وسوسہ ہے اور یہ غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری طور پر یہ کاری ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا وسوسہ ہے ریا ریا نہیں، بس اس کو یاد کر لو اور آرام سے اپنی نماز پڑھو، آرام سے اپنی تلاوت کرو، آرام سے اپنا نیک کام کرو، وسوسوں سے پریشان نہ ہو. اور اگر کسی سے کسی عمل میں واقعتاً قصداً اور ارادتاً ریاکاری ہو گئی ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے الحمدللہ. تو یہ کہ فوراً توبہ کر لو، فوراً توبہ کر لو کہ اللہ میں نے یہ کام ریاکاری کے طور پہ کر لیا تھا، مخلوق کے نظروں میں اچھا ہونے کی غرض سے کر لیا تھا، یا اللہ اپنی رحمت سے میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے. لو بھائی وہ ریاکاری گناہ معاف اور عمل درست انشاءاللہ مقبول. اس لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی یہ کہتا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کہتا حضرت میں جب بھی عبادت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں تو بہت ہی ریاکاری ہوتی، یعنی وہی ریاکاری کے بڑے خیالات آتے ہیں. فرمایا پڑھے جاؤ اور کرے جاؤ بس، یہ فرماتے تھے. وہ فرماتے بات یہ کہ جب تم کرتے رہو گے نا، کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ عبادت عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی یہ خیالات خود ہی ختم ہو جائیں گے. جب تک عادت نہیں بنتی اس وقت تک یہ خیالات ستاتے آدمی کو، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خیال نہیں آتا آدمی کو، پھر وہ عادت کے مطابق کرتا رہتا ہے، اور عبادت کی عادت بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، کیا کام کی بات فرمائی. دو قسمیں ہو گئی بھائی. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن صرف ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں. کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک ہمارا ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا. ظاہر وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو کا دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی یہ خالد ہے، یہ راشد ہے، یہ عبداللہ، یہ عبدالرحیم ہے، سب سے پہلے تک اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں، یہ ہمارا ظاہر ہے. اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کرنے کے احکام دیے ہیں، کچھ بچنے کے احکام دیے ہیں. جو کرنے کے کام ہیں ان کو عوامر کہتے ہیں، جو بچنے کے احکام ہیں ان کو نواہی کہتے ہیں. معمورات و منہیات ظاہر سے متعلق ہیں، تو وہ لوگ ظاہری طور پر تو کچھ گناہوں سے بچتے ہیں، پورے نہیں بچتے. ظاہری طور پر تو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں لیکن پورے نہیں دیتے. لیکن باطن کے جو فرائض و واجبات ہیں اور حرام و ناجائز امور ہیں ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. یہ تیسری قسم ہے، یعنی اعمال ظاہرہ کے پابند ہیں مگر وہی پوری طرح نہیں ہے، لیکن ہیں بہرحال نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر طور پر اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. ظاہری اعمال ظاہرہ کے کچھ نہ کچھ ماشاء اللہ پابند ہیں، لیکن کچھ گناہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ گناہ پھر بھی نہیں چھوڑتے. کچھ گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی ان گناہوں سے بچتے ہیں جس میں بدنامی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن جو گناہ کرنے سے کوئی بدنامی نہیں ہوتی، کوئی برا نہیں کہتا، نہ کوئی برا سمجھتا ہے، یا وہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بس وہ چپکے چپکے کرتے رہتے ہیں. اور یہ سب کچھ صرف ظاہر سے متعلق ہے. وہ جو دل کی دنیا ہے اس کے اندر بھی جو عوامل ہیں ان کی طرف ان کے بجا لانے کا کوئی دھیان نہیں، اور جو نواحی ہیں ان سے بچنے کا اہتمام نہیں. مثلا حسد سے نہیں بچتے، تکبر سے نہیں بچتے، حب دنیا دل کے اندر بھری پڑی ہے، یہ باطن کے نواحی ہو گئے. فرض یہ ہے کہ زہد ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی محبت ناصب اللہ پہ غالب ہونی چاہیے، یہ فرض ہے، اس کی طرف کوئی زہر توجہ نہیں، دھیان ہی نہیں. یہ تیسری قسم ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے جو علماء ہیں اور طلبہ ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں، اور درمیانے طبقے کے جو عام مسلمان ہیں جو مساجد میں جمع ہوتے ہیں، مجالس میں آتے جاتے ہیں، بیشتر یہ لوگ اس قسم میں شامل ہیں. اب دو کتنی خطرناک بات ہے. یہ تیسری قسم وہ ہے جس میں ہم اور آپ ظاہر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اپنی فکر نصیب فرمائے اور اس قسم سے نکال کر اپنے آپ کو پانچویں قسم میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے. حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے جو طلبہ ہیں اور عام وہاں کے علماء ہیں، بس وہ کورس کرنے پر اپنی نجات کافی سمجھتے ہیں، اپنی نجات کے لیے بس کورس کرنے کو کافی سمجھتے ہیں. اسو انہوں نے آدھی زندگی یا ایک تہائی زندگی مدرسے پڑھنے میں گزاری، پھر باقی زندگی انہوں نے پڑھانے میں گزاری، اسی کو اپنے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. لیکن اپنے اخلاق کی درستی، باطن کی اصلاح، اس کی تو توجہ ہی نہیں ہوتی، اور متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت اس پر ان کو متوجہ کرتے تھے کہ ارے تم چودہ سو سال، آٹھ آٹھ سال تم کیا کہتے ہیں مدرسوں کے اندر گزارتے ہو علوم ظاہرہ پڑھنے میں، اور آٹھ مہینے بھی تم اپنے باطن کی اصلاح کے لیے نہیں لگاتے، کیسے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی؟ بھائی شریعت نے تو ظاہر کے متعلق بھی فرائض و واجبات بتائے ہیں اور باطن کے متعلق بھی فرائض و واجبات بتائے ہیں، ظاہر کے متعلق بھی محرمات بتلائے ہیں، قبائل بتلائے ہیں، باطن کے بھی محرمات اور قبائل بتلائے ہیں. سبھی سے تو بچنا ضروری ہے. ظاہر و باطن کے فرائض و واجبات کو ادا کرنا چاہیے، ظاہر و باطن کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اصلاحی نصاب بھی اسی کام کے لیے. اس سے ظاہر کے احکام بھی آپ کو معلوم ہوں گے، باطن کے احکام بھی معلوم ہوں گے، ظاہر کے عوامر بھی معلوم ہوں گے، باطن کے عوامر بھی معلوم ہوں گے، اور ان سے باطن کے اندر اچھے اچھے فضائل پیدا کرنا کا طریقہ بھی حضرت نے بیان فرمایا ہے، رذائل سے بچنے کا طریقہ بھی حضرت بیان. اور کیا چاہیے؟ بس اب تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. مطالعہ کریں اور عمل کریں، مطالعہ کریں عمل کریں، اتنی اہم کتابیں. تو یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ حضرت فرماتے، مجھے تعجب ہے کہ علماء جو ہیں طلبا صرف پڑھنے پر تکیہ لگائے بیٹھے کہ بس ہم نے پڑھ لیا، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. ارے بھائی اس کا تو آخرت میں کہیں سوال ہی نہیں ہوا کہ تم نے درس نظام پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، تم باضابطہ عالم بنے تھے نہیں بنے تھے. آنکھ بند ہوتے سب سے پہلے عمل سامنے آئے گا. جیسے میں نے پچھلے منگل کو ایک واقعہ سنایا تھا آپ نے آخر میں، کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب قبر کا حال اللہ تعالیٰ نے ان پر منکشف فرمایا، اور منکشف یہ ہوا کہ وہ میت جو ہے قبر کے اندر بیٹھی ہے، زندہ سلامت ہے. اور اس نے ان سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا کہ حضرت جہاں تم دنیا میں ہو اور ہم بھی کبھی زمانے کسی زمانے میں دنیا میں تھے، تو وہاں جو کچھ بھی ہم نیک عمل کرتے تھے یہاں آ کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا ملتا ہے، سبحان اللہ میں کیا ملتا ہے، الحمدللہ میں کیا ملتا ہے، تہجد میں کیا ملتا ہے، تلاوت میں کیا ملتا ہے، دو رکعت نفل پڑھنے میں کیا ملتا ہے، یہاں آ کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، مگر حضرت کر نہیں سکتے ہم کچھ، اور جہاں آپ وہ آپ کچھ کرتے. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو تین نہیں کئی قواقعات اس قسم کے لکھے ہیں جن میں پہلے میں قبور نے زندوں سے یہ بات کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا آخر میں کہ حضرت آپ کی دنیا میں دو رکعت نفل پڑھنا، دنیا میں آپ کی صرف دو رکعت نفل پڑھنا میرے نزدیک یہاں آنے کے بعد، دنیا اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بڑھ کر ہے، ساری نعمتیں مل کر کے بھی دو رکعت کے برابر نہیں ہے. یہاں آ کر پتہ چلا آپ نے کیا میرے سے دم پڑھا نہیں جاتا یا پڑھنے کا ثواب ہی نہیں. اس لیے بھائی ہم اپنی زندگی قدر کریں، بھائی ہم کہاں ہیں. لہذا تین قسمیں ہو گئی بھائی آپ کے سامنے، اب باقی دو قسمیں انشاءاللہ ہیں نا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی اپنے رحمت سے فکر ادا کر، یہ ہماری غفلت اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نوسی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے, آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ آپ کا ہم پر احسان ہے, انعام ہے کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا. یا اللہ یہ بھی آپ کا انعام ہے اور احسان ہے, آپ نے اہل حق سے وابستہ فرمایا. یا اللہ یہ سارے آپ کے احسانات ہیں. یا اللہ ہم پر یہ احسان بھی فرما دیجیے کہ ہم یا اللہ درمیانے درجے میں بظاہر معلوم ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں شامل فرما. ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو, تمام حاضرین اور حاضرات کو, اور جہاں جہاں جو جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے, یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی مسلمانوں کی جو پانچویں قسم ہے, یا اللہ اس میں ہم کو شامل فرما. جو مسلمانوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے, یا اللہ اس میں ہم کو داخل فرما. یا اللہ ہر خیر عطا, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ضرور ضرور ہمارا اور سب کا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرما. دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.